Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem Amma ba'd Qala Allahu ta'ala fi kalamihil majid A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhira waladdini kulli Walau karihal mushrikun sadaqallahu al-azim Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے سلسلے میں ہمارے 35 درس ہو چکے ہیں اور آج 36ویں نشست ہے یہ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مدنی حصہ ہے اس کے 7ویں سال کو پڑھ رہے تھے اور پچھلی نشستوں میں ہم نے 7ویں سال کے جو اہم واقعات تھے مدنی زندگی کے اس کو پڑھا تھا جس میں سے ایک وہ خطوط تھے جو بھیجے گئے تھے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا پھر غزوہ خیبر کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا آج انشاءاللہ کچھ اور چیزیں جو 7ویں سال کی تھیں اس کو ہم دیکھیں گے جن میں سے ایک جو ہے وہ عمرۃ القضاء ہے جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں جب صلح ہوئی تو کفار نے کہا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اگلے سال آپ کو عمرہ کرنا ہوگا اس کی اجازت ملے گی صرف 3 دن کے لیے تو ابھی جو قضا والا عمرہ تھا یہ 7ویں سال میں پیش آیا اور اس کے علاوہ کچھ اور بڑے نام ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی اسی دوران 7ویں سال میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو کہ امہات المؤمنین میں سے 9ویں نمبر پر ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ بھی 7ویں سال میں ہوا ان کا نام رملہ تھا اور ان کی جو والدہ تھی وہ صفیہ بنت العاص تھی جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی تو یہ رشتہ تھا ان کا حضرت عثمان کے ساتھ بھی اور والد ان کے ابو سفیان تھے یعنی ابو سفیان کی جو شادی صفیہ بنت العاص سے ہوئی تھی اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ان میں سے ایک ام حبیبہ بھی تھیں اور یہ جب پیدا ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے تھے یعنی نبوت ملنے سے 17 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی اور یہ بھی شروع میں اسلام لے آئی تھیں ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جہش تھے یہ بن غلط لکھا ہے بن جہش جنہوں نے بعد میں شروع میں تو ہجرت کی ان کے ساتھ حبشہ کی طرف لیکن وہاں پہ جو عیسائی کام کر رہے تھے وہ اس کی دعوت کا شکار ہو گئی ہے اور یہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی پھر شراب نوشی میں بھی مبتلا رہی اور اس شادی کے نتیجے میں ان کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام تھا حبیبہ لڑکی تھی اسی وجہ سے ان کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے تو جب ان کا جو عدت کا پیریڈ تھا اس دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی ان کو ام المؤمنین کہہ رہا ہے تو بہرحال بعد میں عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا تو یہ پیغام بھی بھیجا کہ ان سے میرا نکاح کرا دیا جائے تو نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوبیت میں وہ تو وہاں موجود نہیں تھے تو نکاح پڑھایا اور مہر 400 دینار دیا گیا اور اسی طریقے سے ولیمہ بھی وہاں پر منعقد ہوا اور نجاشی نے جتنے امیر لوگ تھے ان سے کہا کہ جو خوشبو ہیں آپ جس کے پاس وہ تحفے کے طور پر ان کو بھیجیں اور یہ جو مہر کی رقم تھی یہ نجاشی نے ادا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی ایک خادمہ تھیں جن کا نام ابراہ تھا یہ باندھی کے لیں انہوں نے بھی اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کی کیفیات تھیں کہ ان کو پتہ ہے میں تو نہیں جا سکتی مدینہ لیکن اب ام حبیبہ نے تو جانا ہے مدینہ تو بار بار ان کو روزانہ یاد دلاتی تھیں کہ جب آپ جائیں گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام لازمی کہہ دیجئے گا میری طرف سے ان کو سلام پیش کر دیجئے گا تو بہرحال یہ ام حبیبہ جو ہیں ان کا انتقال 44 ہجری میں ہوا جب ان کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابی سفیان وہ خلیفہ تھے اور انہوں نے 73 یا 74 سال عمر پائی اور ان سے 65 حدیثیں مروی ہیں 65 حدیث انہوں نے جو انہوں نے صحابہ کو سنائی یا تابعین کو سنائی وہ آگے نقل کی گئی ہیں इन्होंने जब मौत का वक्त करीब था तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहा कि आपस में जो सोकनों में मामला हो जाया करते हैं, तो उस वजह से कोई मेरी तरफ से गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो कि यकीनन एक बड़े पन का मुजाहरा था। और बाज़ रिवायत में आता है कि इनकी कब्र, चूँकि अली रदी अल्लाह ताला तो उस वक्त फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे 44 हिजरी में, तो इनकी जो कब्र है वो उसी घर में, उसी अहाते में वो बनाई गई। इस शादी के असरात क्या थे? चूंकि बनू उमैया से थी, अबू सुफियान की बेटी थी, तो इस शादी के सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा हुए। इसके इस निकाह के बाद अबू सुफियान ने कभी मदीने पर हमला नहीं किया, बनू उमैया ने, क्योंकि कुरैश की लीडरशिप अबू सुफियान के पास थी। और फिर 1.5 साल बाद अबू सुफियान भी मुसलमान हो गया। और इसी तरह इसके वालदैन दोनों ने फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, और भाई अमीर माविया ने भी इस्लाम कबूल किया। तो ये इस शादी के कुछ असरात थे। दूसरा वाक़ा जो अहम पेश आया 7वीं हिजरी में, वो ज़ुल्क़ादा के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा की उम्रे की नियत बांधी और 2000 मुसलमान इस उम्रे में गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो जो हुदैबिया में थे सब उनको जाना चाहिए, तो जो जो ज़िंदा थे उस वक्त तक, एक साल में जो फौत नहीं हुए थे वो सब हुदैबिया के लोग गए। हुदैबिया में 1400 लोग थे, तो उसके अलावा भी मजीद लोग गए, तो कुल मिलाकर 2000 लोग थे जो इस उम्रे के लिए गए, और बच्चे और औरतें इसके अलावा थीं। 70 ऊंट थे जो मुसलमानों ने हदी के तौर पे, हदी का जानवर वो होता है जो बंदा जब उमरा हज पे जाता है तो इस नियत से उस जानवर को लेता है और साथ लेकर चलता है कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, ये अल्लाह के लिए वक्फ है, ये इसको ना खाऊँगा ना कुछ और होगा। तो हदी के जानवर, उस ज़माने में भी मक्का वाले लोग और अरब वाले हदी के जानवरों पर कुछ खास निशान लगा दिए जाते थे, जिसकी जो अलामत होती थी कि इसको कोई छेड़े नहीं, ये अल्लाह के नाम पर वक्फ है। तो बहरहाल ये 70 ऊंट भी लेकर गए। और हथियार मुआहदा ये हुआ था हुदैबिया में कि अगले साल आएंगे और हथियार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार लेकर गए और मक्का से 8 मील के दूर पर उन हथियारों को रखा और 200 सहाबा को उसकी हिफाजत पर मुकर्रर किया। अब इसका मतलब ये था कि वादा खिलाफी भी नहीं की कि मक्का में नहीं लाने थे हथियार, लेकिन अपनी तरफ से पूरी एहतियात भी की कि ये वो मक्का वाले हैं जिन्होंने पहले कत्ल की मनसूबाबंदी भी बना रखी थी, कर रखी थी, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है ये हमलावर हो जाए तो फिर, तो लिहाजा वादा भी पूरा किया और अपनी तरफ से एहतियाती तदबीर भी पूरी इख्तियार की। और इससे पता चला कि 200 सहाबा जिनको उम्रा बाकी कर रहे हैं, ये लोग गार्ड के तौर पर वहाँ पर हैं, बाद में वो उम्रे के लिए आए, तो ये असलहे की हिफाजत, मुसलमानों के असलहे की हिफाजत का काम भी इबादत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया, अब ये अंदाज़ा करें पहला उम्रा है, 7 साल गुजर चुके हैं मदीना आए हुए और उसके बाद ये पहला उम्रा सहाबा के साथ बाकायदा अदा किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा किया, उसके बाद जब उम्रा कर रहे थे तो उसमें कुछ और मामला जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाए, एक तो ये था कि रमल किया जाए। रमल कहते हैं कि पहले 3 चक्रों में तवाफ के ऐसे चलें जैसे पहलवान उखाड़े में भाग चलता है। तो और इसी तरह इज्तिबा, यानी एक जो तवाफ़ है उसके दौरान एक कंधा जो दायाँ कंधा है उसको नंगा रखा जाए। उसकी वजह क्या थी इन दोनों कामों की? मक्का वाले कह रहे थे कि ये जो मुसलमान हैं जब मदीना गए हैं महाजरीन, तो मदीने की आबो हवा और बुखार ने इनको कमज़ोर कर दिया है, तो इन दोनों चीज़ों का, यानी रमल जो पहलवानों की तरह पहले 3 चक्कर आज भी मुसन्नत को जिंदा करते वो लगाया, और जो इज्तिबा किया कि दाना कंधा जो दायां कंधा उसको नंगा रखा मर्दों ने, तो उसका मकसद ये था कि पावर शो हो, कि एक तो उन्हें मसल्स दिखाएं कि हमारे वो मौजूद हैं, और दूसरा पहलवानों ने चल के बता रहे भाई हम मजबूत हैं। तो ये पावर शो था जो उस वक्त किया गया। अब मक्का के जो लोग थे वो तो पहाड़ों पर चले गए, उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए यानी जगह छोड़ देंगे। अंदाज़ा करें कि जिस कबीले के मुशरिकीन ने शुरू में मुसलमानों को कितनी अजीतों से दो चार किया, पत्थर भी मारे, मुख्तलिफ तरह के टॉर्चर किए, बाज़ कत्ल भी हुए, वही लोग अब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इतना बड़ा 2000 का मजमा वो उम्रा कर रहा है। और उसी में फिर तलबिया भी पढ़ा। आज तो हम तलबिया पढ़ते हैं, मैं अंदाज़ा है हम तो मुसलमानों के माहौल में पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त कुफार के माहौल में सारे सुन रहे हैं और पहाड़ों में आवाज़ गूंज रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की, तो वो मंजर ही और था। और वो अकीदे का इजहार भी था, वो अपनी ताकत का इजहार, जिस्मानी ताकत का इजहार भी था, इसी तरीके से असलाह लेकर अपनी जंगी हिकमत अमली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई। और फिर जब नमाज का वक्त आया तो उसी बिलाल को, कि जिसको उमैया बिन खल्फ تپتی ریت پر مکہ کے صحراؤں میں وہ پتھر رکھ کر کہتا تھا کہ توحید کا انکار کرو، اسی بلال کو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلال ہے، وہ جانتے تھے بلال کو سارے جو زندہ تھے اس وقت، اور دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلال ہے، اور اس کو کیا عزت ملی اسلام سے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ اذان دے رہے ہیں. اب سوچیں، اب اندازہ کریں، کبھی انسان جب اللہ موقع دے ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلائیں آمین، آمین تو آپ لوگ اونچی بول دیں، تو وہ کبھی بیٹھ کر ہم اس مطاف کے علاقے میں سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہوں گی، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور وہاں پر اندر اس وقت ابھی بھی 360 بت موجود تھے کعبے کے اندر، ابھی تک وہ فتح مکہ کا موقع نہیں آیا کہ ان کا صفایا کیا جائے. تو اس موقع پر یہ اعلان کرنا پوری ایلیٹ کے سامنے، جو کہ نہ صرف مکہ کے چودھری تھے بلکہ پوری عرب میں ان کا نام تھا، اور یہ اعلان کرنا کہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، اور وہ عقیدہ جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ اذان بلال دے رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ظہر کی نماز تک رہے. پھر اذان دی بلال نے رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی، اور غصے میں بھی تھے یہ قریش کے لوگ، اور خاص طور پہ بلال کو دیکھ کر تو انہیں اور غصہ چڑھا تھا کہ کس بندے کو انہوں نے، یعنی ان کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں تھا کیونکہ غلام تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے. جب عمرہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 دن رہے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح فرمایا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی کیا تفصیل ہے ان شاء اللہ اس پہ آتے ہیں. اور وہ نکاح کرنے کے بعد اہل مکہ کو کہا، رسول اللہ نے یہ بھی سوچا کہ اس نکاح کے ذریعے ان کے ساتھ تھوڑے اور تعلقات استوار کیے جائیں، اور کہا ولیمہ میں ہی کروں گا، آپ کو بھی ولیمے پہ بلانا یہ ارادہ تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اچھا، جب عمرے کے لیے آ رہے تھے تو احرام کہاں سے باندھا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ سے جب آتے ہیں تو مدینہ کے بالکل، جب آج بھی ہم نکلتے ہیں تو سردوں سے نکل کر مدینہ کی تھوڑی قریب یہ مقام آ جاتا ہے 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ بعد حلیفہ کا. جب ہم امریکہ سے جاتے ہیں تو ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے، ہمارا میقات رابغ الجحفہ کا مقام ہے. اور جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ قرن المنازل جو ہے یہ ہمارا وہ ہوتا ہے میقات، تو اس لیے جہاز میں جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ احرام پہلے سے باندھ لیں. بہرحال یہ الگ اس کے فقہی احکامات ہیں عمرے کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فتح میں فرمایا تھا آیت نمبر 27 میں، لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب تھا ان کا وہ سچ کر دکھایا، جو خواب میں دیکھا تھا ہم عمرے کریں گے، کہ تم ضرور مسجد الحرام میں جاؤ گے اور امن کے ساتھ جاؤ گے، اور اپنے عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلق بھی کرو گے. یہ خواب پورا رسول اللہ نے دیکھا تھا، اس کے بعد یہ سارا عمرے کا پروگرام بنا تھا. پھر وہ صلح حدیبیہ بھی ہوا، جو لوگ مستقل آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ذہن میں ساری چیز ہوگی. اور پھر لا تخافونا، اور تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا کوئی لاحق، فعلم ما لم تعلم، جس کا تمہیں نہیں پتہ تھا اللہ کو معلوم تھا. کیونکہ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا جو تمہیں معلوم نہیں تھا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور فتح بھی جو قریب میں رکھی. بعض حضرات کہتے ہیں فتح قریب سے مراد خیبر کی فتح تھی. اچھا، جب یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے اس دوران ایک اور پاور شو کا ایک اور جو اظہار تھا وہ اس دور کی میڈیا وار تھی. اور آج میڈیا وار کا ہمیں زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے، پروپیگنڈا وار کیسے ہوتی ہے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، وہ اشعار کچھ پڑھ رہے تھے جوش میں، اور چونکہ معاہدہ تھا امن کا اور اشعار تھے جوش دلانے والے، جنگ کی طرف لے کے جانے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے شکایت کی کہ دیکھیں یہ کیسے اشعار پڑھ رہے ہیں. خلو بن الکفار ین سبیلی خلو فکل الخیری فی الرسول، یا کفار کے بیٹے اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں آئے. یا ربی انی مؤمن بقیلی اعرف حق اللہ فی قبولی، اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں، انہیں مان کر اللہ کا حق پہچانتا ہوں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آگے جو کانا ضربن یزیل الہام عن مقیلی ویدھل الخلیل عن خلیلی، تمہیں ہم ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست دوست سے جو ہے وہ اس سے بے خبر ہو جائے گا. اب یہ جب شعر کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ تو جنگ کو بھڑکانے والے اشعار ہیں، ہمارا تو امن کا معاہدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو یہ اشعار کہنے دو، یعنی اس لیے کہ یہ اشعار ان کے دلوں پر تیروں سے زیادہ جو ہے نا وہ چوٹ لگاتے ہیں. تو یہ میڈیا وار تھی اس دور کی، اور ہر دور میں ہی جاری رہتی ہے. ہمیں اس کا بہت احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام طور پہ جو پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں بعض اوقات واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آئی ہیں، کس نے بنائی ہیں، اور تحقیق بھی نہیں کرتے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں کسی نے ایک اسلامی ملک کی فوج کے بجٹ کے اوپر بات کی کہ وہ 90% بجٹ جو ہے وہ فوج کھا جاتی ہے. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ذرا وہ تحقیق کی ہے، 90% کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو کیلکولیشن کیا، مجھے میری کیلکولیشن کے حساب سے تو 15% بن رہا ہے. تو کہتے ہیں چلیں تھوڑا کم کر لیں، تو یعنی اتنی جلدی وہ اپنی بات بھی کم آ گئے. تو مطلب اندازہ کریں کہ پہلی بات تو ہے کہ کوئی بات بلا تحقیق پھیلانے کی ضرورت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کمزوری پوری امت مسلمہ کے اندر کہیں پر بھی جہاں مسلمان ہیں ان کی قوت کی کمزوری کہیں پر بھی اگر ہے تو اس کا اظہار پبلک میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ الگ ہے کہ جہاں پر ہماری لابنگ کتنی اچھی ہے کہ ان صاحب اقتدار لوگوں تک ہم پہنچیں، ان سے بات کریں، ان تک پیغام پہنچائیں، اس کے مختلف طریقے اختیار کریں. عوام میں مورائل ڈاؤن کرنے کا نتیجہ لانگ ٹرم میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور دشمن کو خوش کرنا ہے. خاص طور پہ جب آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں ہر کوئی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے، اور ان کے نیوز چینلز بھی دیکھتے ہیں. تو اب ہم جب وہ دیکھ کے ہنستے نہیں ہیں کہ ان کے آپس میں دیکھو کیسے اختلاف ہیں. تو یہ ایسے ہی اس کی عام مثال ایسے ہے کہ گھر میں کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کا کوئی بڑا بزرگ وہ کسی بری عادت میں لگ جائے، تو کیا آپ چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اس کی برائی کریں گے؟ آپ آپس میں طے کریں گے کہ معاملہ حل بھی کرنا ہے، لیکن ایسے کرنا ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. اگر چوکوں چوراہوں میں بات کریں گے اسی گھر کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اسی گھر والوں پر لوگ ہنسیں گے، ان کو گھر کرائے پہ نہیں دیں گے، ان کو لین دین نہیں کریں گے. تو ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. کیونکہ میڈیا وار پوری ایک وار کا طریقہ ہے، پروپیگنڈا وار ایک جنگ کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ نے اس دور کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو کیا. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ پڑھیں، عبداللہ بن رواحہ کو کہا. اچھا اس کو بھی دیکھیں کہ کیا زبردست شخصیت کو پہچاننے کا ملکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر. کہ اب دیکھا کہ جوش ہے تو یہ نہیں کہا کہ جوش دبا دو، بلکہ کہا اس شعر کی بجائے کچھ اور شعر پڑھ لو. یہ بڑی اہم بات، یہ بچوں کی تربیت جو کرتے ہیں جن کی اولاد ہیں یا جو اساتذہ ہیں اسکولوں کالجوں مدرسوں میں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات کوئی بچہ کچھ کر رہا ہے، ہم دیکھیں اس کے پیچھے اس کی شخصیت کا کون سا پہلو کار فرما ہے، تو اس کو ہم دبائیں نہ فوراً کہ بس بند کر دو، اس کو اچھے پازیٹیو رخ اس کو دے دیں. جیسے کوئی بچہ اگر کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی بہن یا بہن کو مار رہا ہے، تو اگر آپ سوال کریں تو پتہ چلے گا اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. تو جوش ہے، جذبہ ہے، جوش کو کہیں اور استعمال کریں ورنہ اپنی بہن بھائیوں پہ نکالے گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اپنے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعز جندہ اور ان کے لشکر کو عزت دی، اور وحزم الاحزاب وحدہ اور اکیلے اللہ نے جو باقی گروہ تھے کفار کے ان کو ذلیل و رسوا کیا، ان کو نقصان پہنچایا. تو یہ وہ شعر پھر انہوں نے پڑھے. تو اس پاور شو کی ساری بات کر لی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا احد کے میدان میں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنا پاور شو کر رہے تھے. عام طور پر اسلام پسند نہیں کرتا مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کے اظہار کا کہ تکبر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کفار کے سامنے اس طرح کے اظہار کو پسند کیا گیا. ہم نے پڑھا تھا احد میں کہ کیسے لال رنگ کی پٹی انہوں نے باندھی اور وہ تلوار لہراتے ہوئے جا رہے ہیں اور کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے وہاں پہ. اسی طرح حدیبیہ کے موقع پہ جب جانور انہوں نے ذبح کیے، تو ابو جہل کا جو جانور احد بدر میں آیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ، تو رسول اللہ نے وہ والا اونٹ کفار کے سامنے جان بوجھ کر ذبح کیا کہ ان کو ذرا یاد ہے یہ سائیکولوجیکل وار ہے، یہ سائیکولوجیکل وار ہے کہ یار ہمارا اتنا بڑا سردار ہے، دیکھو آج ان کا اونٹ ان کے پاس ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی فوج آج کسی کا جیٹ جو ہے یہ جہاز قبضے میں کر لے، پھر وہی جہاز استعمال کرے ان کے خلاف یا اس کو ویسے ہی استعمال کرے، تو وہ یاد آ جاتی ہیں پرانی باتیں. تو یہ اس دور کی سائیکولوجیکل وار تھی. اچھا اب جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہوا، تو ان کا اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ لنکس نکلتے ہیں. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی والدہ کا نام ہے ہند بن عوف، اور ان کی اگر آپ بہنوں کو دیکھیں تو آپ ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شادیاں کہاں کہاں ہوئی بہن اس ان گھر ان بیٹیوں کی. ہند بن عوف یہ جو ان کی والدہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ قریش میں ان سے بہتر داماد کسی ایک گھر میں نہیں آئے، یعنی ایک ایسی ساس ہیں کہ ان کی بیٹیاں ایسی جگہوں پر شادی ہوئیں کہ وہ ہر بہت سارے جو داماد تھے ان کے وہ صاحب عزت اور صاحب مقام اپنے علاقے میں سمجھے جاتے تھے. تو ایک تو ان کی بہن تھی لبابہ کبرا نام تھا ان کا، وہ کبرا اس لیے کہ دو بہنوں کا نام ایک ہی رکھ لیا، ایک کا نام کبرا ایک کا صغرا. تو یہ وہی ہیں جو ام فضل کے نام سے مشہور ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، اور یہ ان کی فل سسٹر کا مطلب یہ کہ ماں شریک اور باپ شریک دونوں طرح والدین جو ہیں وہ ایک ہیں. اور ان کا جو بچہ ہوا شادی سے وہ مشہور ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. لبابہ صغرا جو ہیں یہ والد کی طرف سے جو بہن ہے ان کی، والدہ مختلف ہیں، اور ان کی شادی ہوئی ولید بن مغیرہ سے، یہ وہی ولید ہیں جن کا بیٹا خالد بن ولید ہیں. تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ ہوئیں خالد بن ولید کی بھی اور عبداللہ بن عباس کی بھی، اور عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید یہ کزن ہوئے. اسی طرح ان کی ایک حزیلہ بہن ہے اور عزا، ایک بہن ان کی ہے اسما بنت عمیش جو ماں شریک بہن ہے، ماں ایک ہیں، یعنی یہ جو ہند بن عوف ہیں ان کے بطن سے اسما بنت عمیش پیدا ہیں، اور ان کی شادی پہلے ہوئی جعفر سے، جعفر شہید ہوئے تو ان کی شیعہ آگئیں ابو بکر کے نکاح میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ شہید جب فوت ہوئے تو بعد میں آگئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. تو یہ ان تین عظیم صحابہ کی بیوی مختلف اوقات میں بنی، دو دفعہ یہ بیوہ ہوئیں پھر علی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اسی طرح ایک ان کی بہن ہے سلمہ بنت عمیش، یہ بھی ماں شریک بہن ہے، اور ان کی شادی ہوئی تھی حمزہ بن عبد المطلب سے. تو اب دیکھ لیں اب داماد خود ہی آپ کے سامنے، اور خود ایک داماد رسول اللہ بن گئے ان کے ہند بن عوف کے، تو رسول اللہ داماد ہیں، حمزہ داماد ہیں، جعفر ابو بکر علی داماد ہیں، ولید بن مغیرہ کافر مرا لیکن کفار میں بھی اس کے جو اپنی اس کی سکلز تھیں وہ مشہور تھیں، اور عباس وہ داماد ہیں. تو بہرحال اب یہ میمونہ جو ہیں ان سے اب جب یہ نکاح ہوا تو ان کے پہلے شوہر مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی یہ فوت ہو چکے تھے اور یہ بوڑھی ہو چکی تھیں. پہلے شوہر سے تو رشتہ ختم ہوا تھا، فوت نہیں ہوئے تھے وہ، اور یعنی نکاح ہو کے پھر طلاق ہوئی تھی، اور دوسرے شوہر ابو رحم جو تھے یہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کیونکہ یہ کافی یعنی تقریباً بوڑھی ہو چکی تھیں اور رسول اللہ کا آخری نکاح ہے، اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا، اور انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں مہر بھی نہیں لوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ان کو، اور بعد میں 51 ہجری میں فوت ہوئیں. اور عجیب بات ہے کہ جس جگہ پہ ان کا نکاح ہوا، جو رخصتی ہوئی شریف کا مقام مکہ سے کچھ باہر، وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر دفنائی گئیں. اور 46 حدیث ان سے مروی ہیں، اور عبداللہ بن عباس جو ان کے بھتیجے بھانجے ہوئے انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا، اور یہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس کی خالہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ مشہور تھیں کہ ان کے داماد سارے اکثر بہت عزت والے اور رتبے والے ہیں اپنے علاقوں میں. اس نکاح کے اثرات کیا تھے؟ ایک تو میمونہ خود جو بوڑھی عمر میں بیوہ ہو گئی تو ان کو فائدہ ہوا، دوسرا یہ کہ ان کے قبیلے، کیونکہ ان کے جتنے سسرالی رشتہ دار تھے مختلف علاقوں میں، وہ سارے قبیلوں میں دعوتی اثرات بہت پھیلے. تو اس زمانے میں لوگ سسرالی رشتہ داروں کی بڑی قدر کرتے تھے، آج تو لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، تو لیکن سسرال سے بھی جو رشتے قائم ہو جاتے تھے تو جنگیں ان کے خلاف نہیں ہوتی تھیں، عزت احترام کا معاملہ بڑھ جاتا تھا. تو اس لیے جو اتنے یعنی جیسے ایک ان کی والدہ کے داماد مختلف قبیلوں میں اور عزت دار گھرانوں میں ان کی بہنیں گئی ہوئی تھیں، تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑا پازیٹیو دعوت کے میدان میں. اور پھر اسی کے بعد نکاح کے بعد خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کیا. چلا خالد بن ولید، عمر بن العاص اور تیسرے ایک صحابی جنہوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول کیا، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی اور آج بھی اسی خاندان میں ہیں، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بعد تفصیل سے کریں گے. تو خالد بن ولید نے بھی ان کی اس شادی کے بعد اسلام قبول کیا. اور اس دوران ایک اور واقعہ جو بڑا عجیب پیش آیا جس کو سن کر انسان جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ یہ کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عہد میں شہید ہو چکے تھے، اور جیسا کہ بتایا کہ ایک ممونہ کی بہن حمزہ کی بیوی تھی، تب ان کی بیٹی تھی امارہ، چھوٹی بچی. اب یہ جب نکل رہے ہیں عمرے کے بعد تو پیچھے سے بھاگتی بھاگتی آئیں اور پکار رہی چھوٹی بچی، چچا چچا، امی امی، میرے چچا میرے چچا، رسول اللہ کو کہہ رہی. اور چاہ رہی تھیں، علی نے بعض روایت میں علی نے مشورہ دیا کہ ہم اپنی بھتیجی بھتیجی کو کیا کفار کے قریب ہی چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو ہم لے جاتے ہیں. تو وہی لوگ عرب کے جو ایک کچھ عرصے پہلے بیٹیوں کو شرم کا مقام سمجھتے تھے کسی کے ہاں بیٹی ہو جائے اور دفناتے تھے بعض قبیلے، اب وہ لڑ رہے ہیں کہ کون اس بیٹی کی پرورش کرے گا. اور یہ یعنی اختلاف کس میں ہو رہا ہے، علی میں اور زید بن حارثہ میں اور جعفر میں، سارے دلیلیں پیش کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں کہ چونکہ حمزہ کی بیٹی اور حمزہ میرے چچا ہیں تو میں اس بچی کی پرورش کروں گا. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھائی بندی کی تھی تو مجھے حمزہ کا بھائی بنایا تھا، تو اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس بچے کی پرورش کروں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ میرے چچا کی بھی بیٹی ہیں، اور دوسرا ہے کہ میری جو بیگم ہیں وہ اسما بنت امیس، وہ ان کی خالہ ہیں، ابن اس لسٹ میں دیکھ لیا تھا کہ میں نے، وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لے گئے، اور یہ اختلاف جو ہے مدینہ میں جا کر پھر ہوا کہ اس کو پرورش کرے گا کون. بہرحال لیکن عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت اور لیڈرشپ اور ان کی جو یہ معاملات ہیں اتنے کمال کے تھے کہ کسی کا دل بھی نہیں دکھایا اور معاملہ بھی جو ہے وہ سلجھا دیا. ایک تو جعفر کو یہ دے دی یہ جو امارہ ہیں، اور ساتھ ہی علی کو کہا کہ انت منی وانا منکا، کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، یعنی تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. پھر زید بن حارثہ سے کہا کہ انت اخونا و مولانا، تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے میرے دوست ہو. اور ساتھ ہی جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تم ظاہری طور پہ بھی میرے سے تمہاری شکل بہت ملتی ہے، اور تمہارے اخلاق بھی میرے اخلاق کے ساتھ بہت ملتے ہیں. تو وہ لوگ ان ساری خوشخبریوں کو سن کے بھی بہت خوش ہوئے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سب سے پہلے جعفر کو انہوں نے سارے معاملے کے بعد کہا نا یہ بیٹی آپ لے لیں، تو یہ جعفر ابھی حبشہ سے آئے تھے، تو یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نا ایک ٹانگ پہ، تو یہ جھومنے لگ گئے، ایک ہاتھ یہاں سے اوپر کیا اور ایک ٹانگ اوپر کی اور جھومنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ باقی انہوں نے کہا کہ حبشہ سے آئے ہوں، حبشہ میں نا لوگ اس طرح خوشی مناتے ہیں. تو جب باقی دونوں کو، علی کو اور زید بن حارثہ کو، یہ رسول اللہ نے کہا انت منی وانا منکا، تو علی بھی اس طرح جھومنے لگے، پھر زید بن حارثہ سے کہا تو زید بن حارثہ بھی اس طرح جھومنے لگے. تو اس طریقے سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اس کے بعد یہ تین حضرات جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، اس کی کیا کہانی ہے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے دیکھیں گے. آج کا سبق یہیں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ظاہر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے، یعنی تیری ذات سے، تیرے نبی سے، تیرے نبی کے صحابہ سے سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا اللہ، اسلام کا پیغام لے کر یا اللہ پوری دنیا میں، اللہ جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، اللہ ان کو اس دعوتی مشن کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا اللہ صحابہ کا جو دین کے ساتھ تعلق تھا، اللہ اس کو کچھ حصہ ہی ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیاں معاف فرما دیجئے. یا اللہ جس طریقے سے دینی حمیت و غیرت یا اللہ اپنے صحابہ کو عطا فرمائے، اس کا ہمیں کچھ حصہ ہی عطا فرما دیجئے. یا اللہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر ہو، اور یا اللہ جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.